بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، میرے محترم اور عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسی فضا میں، ایسے ماحول میں جمعہ پڑھ رہے ہیں جب آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ فلسطین میں ایک بہت ہی شدید معرکہ برپا ہے. فلسطین کی زمین اصل میں وہاں کے اصل باشندوں کی ہے، جو سب عرب تھے، اور ایک خاص منصوبے کے تحت وہاں پر اطراف عالم سے، مختلف ملکوں سے یہودیوں کو لا کر بسایا گیا، اور جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، وہ اگر ایک اسلامی ریاست میں بھی موجود ہیں تو ایک غیر مسلم شہری کے طور پر اسلام نے ان کے حقوق تسلیم کیا. یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی وہی شہری حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہوتے ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، یا بدھ مت کے ماننے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی ریاست کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ امن کے ساتھ اور معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو انہیں نہ صرف یہ کہ چھیڑا نہیں جائے گا، ان پر حملے نہیں کیے جائیں گے، ان کی جان مال آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، بلکہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا بھی حق حاصل ہے. رسول کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو وہاں کے رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا. لہذا کوئی یہودی اگر اسلامی ریاست کے ماتحت رہتا ہے تو اگر وہ کوئی فتنہ برپا نہیں کرتا، امن کے ساتھ رہتا ہے، ملکی قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اسلام کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن ان یہودیوں کو اطراف عالم سے لا کر ایک خاص منصوبے کے تحت فلسطین میں جا کر بسایا گیا، اور وہاں سے اس کے اصل باشندوں کو وہاں سے دھکے دے دے کر نکالا گیا، اور یہودیوں کو لا کر پوری دنیا سے جمع کر کے آباد کیا گیا، یہ عام یہودی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے آپ نے لفظ سنا ہوگا صہیونیت، جسے انگریزی میں زائنزم کہتے ہیں. یہ خاص نظریہ تھا اور ایک خاص منصوبہ تھا. وہ منصوبہ یہ تھا کہ یہودی ہی سارے دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی ایک ریاست اس جگہ قائم ہونی چاہیے جہاں پر بیت المقدس واقع ہے، اور وہاں سے پھر یہ دوسرے قریبی ملکوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو کر وہاں اپنی ریاست قائم کریں گے، ریاست کو توسیع کی جائے، ریاست کی توسیع کی جائے. چنانچہ پہلے انہوں نے وہاں پر کچھ زمینیں خریدنی شروع کیں، اور اس غرض سے خریدی کہ تاکہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا جائے. یہودی اگر کوئی زمین عام ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو ہمیں کوئی اسلامی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جس منصوبے کے تحت وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی تھیں وہ منصوبہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر جمع کیا جائے اور اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے، اور اسرائیل کو پھر قریبی ملکوں تک پھیلایا جائے، جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے. ان کے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے. اس میں یہ بھی شامل ہے، اب بھی شامل ہے اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں، کہ وہ اپنی حدود کو بڑھاتے بڑھاتے مدینہ منورہ تک لے جائیں گے، الحاظ باللہ. تو یہ بھی، اور بلکہ پھر اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو. لہذا جب اس وقت یہودی بہت بڑی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور آ کر زمینیں خرید رہے تھے، تو ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر، یہ وقت ہے سر تقریباً 1940 کے آس پاس، تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے. یعنی وہاں کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت نہ کرو. سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہے، کہیں سے بھی آ کے آباد ہوتا ہے اور وہ خریدتا ہے زمین، تو شرعی اعتبار سے ویسے تو کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ دیا کہ اس ماحول میں جس منصوبے کے تحت لا کر ان کو بسایا جا رہا ہے، وہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منصوبہ در حقیقت صرف زمینیں خریدنے کی حد تک محدود نہیں رہے گا، جب ان کی آبادی آوگی تو ان کا منصوبہ سامنے تھا. سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے، ترکی عثمانی سلطنت کے، ان کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا اور اس سے کہا کہ ہمیں آپ ہمیں وہاں فلسطین کے اندر کوئی بڑی جگہ الاٹ کر دیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر رہیں. تو سلطان عبد الحمید نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں اس منصوبے کے تحت وہاں پر بستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. مسلمانوں نے، علماء کرام نے، سیاسی رہنماؤں نے چونکہ اس منصوبے کو بھانپ لیا تھا اس لیے انہوں نے اس سے منع کیا. آج بھی دیکھو کشمیر کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے، کشمیر کے اندر دوسرے علاقوں سے ہندوؤں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، اور کشمیری علاقے میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر دوسرے علاقوں سے ہندو لا کر آباد کیا جائیں. تو اس وقت ہم نے بھی فتویٰ دیا، میں نے بھی فتویٰ دیا اور وہ شائع ہوا پورے کشمیر کے اندر کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زمینیں یہ ہندوؤں کو فروخت کریں جو دوسرے علاقے سے آ کر آباد ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اکثریت کو اقلیت بنانا اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے. یہ منصوبہ جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ہم نے کہا کہ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر زمینیں بیچیں یہودیوں کو، ہندوؤں کو. وہ فتویٰ بڑے پیمانے پر وہاں پر چائے ہوا اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوا. بہرحال اسرائیل نے پہلے تو زمینیں خریدنے کا سلسلہ شروع کیا, اور افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جب دیکھا کہ یہ بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید رہے ہیں تو لوگوں نے زمینیں بیچی ان کے ہاتھ. جب ان کی ایک اچھی بڑی تعداد وہاں پر ہو گئی تو پھر رفتہ رفتہ انہوں نے جارحیت کے ساتھ لوگوں کو ان کی آبادیوں سے نکالنے شروع کیا, اور پھر برطانیہ ان کے پشت پر آ گیا اور اس نے بالفور کا مشہور اعلان کر کے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا. یہ بھی آج سے 75 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور اسی وقت جب پاکستان قائم ہو رہا تھا اسی سال اسرائیل کا بھی قیام عمل میں آ رہا تھا. اور جب پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا اسرائیل کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مغربی طاقتوں کا حرام بچہ ہے, یعنی ناجائز بچہ ہے. اور ان کی سوان حیات میں ان کی بہن نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت قائد اعظم آخری سانس تھے ان کے تو 3 کلمے ان کی زبان پر تھے, ایک کشمیر, دوسرے مہاجرین, تیسرے فلسطین, اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کا خاتمہ ہوا. تو پہلے ہی مرحلے پر ادھر پاکستان بن رہا تھا, ادھر اسرائیل بن رہا تھا. تو پاکستان چونکہ اس بات کے لیے ایک توقعات امت مسلمہ کی قائم ہو رہی تھی کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگا جو پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا, اس کے مقابلے میں اسی وقت اسرائیل کو کھڑا کیا گیا. اور اس اسرائیل کی جب حکومت قائم ہو گئی تو اس نے زبردستی وہاں سے فلسطینیوں کو اپنے علاقوں سے نکالنا شروع کیا, اور ان کو سمیٹ سمیٹ کر بہت لمبی تاریخ ہے اس میں, سمیٹ سمیٹ کر آخر میں ان کو غزہ کے ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر محصور کر دیا محاصرے میں. یعنی دنیا میں کوئی مثال نہیں مل سکتی کہ اتنے بڑے شہر کو ایک ظالم حکومت وہ اس کو اس کا طرح محاصرہ کر دے کہ سوائے کھانے پینے کی اشیاء کے کوئی چیز اس کے پاس نہیں پہنچ سکتی. اور اس محاصرے کو سالہ سال گزر گئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ اس محاصرے میں ہیں اور شب و روز ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں, شب و روز ان کے اوپر میزائل مارے جاتے ہیں, ان کے آدمیوں کو شہید کیا جاتا ہے, مسجد اقصی کے اندر, مسجد اقصی کے آس پاس وہ مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں, لیکن سلام ہے ان نوجوانوں پر جنہوں نے یہ ساری اسرائیل کی بڑی بڑی طاقت کو سامنے رکھنے کے باوجود پہلے ان کا پتھروں سے مقابلہ کیا. یعنی ان کے ٹینک آتے تھے اور یہ ان کے پاس سوائے پتھروں کے کچھ نہیں تھا, اور نوجوان لڑکے 16 سال 17 سال 18 سال کے بچے وہ پتھروں کی بارش کر کے ان سے نمٹا کرتے تھے. یہ ابتدا تھی حماس کی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آج ان کو اس قابل کیا کہ انہوں نے اسرائیل کی جو طاقت کا دبدبا دنیا پر چھایا ہوا تھا کہ یہ ایک ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں طیارے ہیں, اعلیٰ ترین طیارے ہیں, میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کا, میزائلوں کو روکنے کا ایک مضبوط نظام اس کے پاس قائم ہے. یہ لوگ انہوں نے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی قوت کو بڑھانا شروع کیا, راکٹ بنانے شروع کر دیے, اور ان کے اوپر جب راکٹ برسائے تو ان کا جو وہ جگہ تھی جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے, جہاں سے کہ راکٹوں کو ناکارہ کرنے کا, सिस्टम वहां पर लगा हुआ है उसको जाकर नुकसान पहुंचाया, और नतीजा यह क्या, और उनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, उनके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए, और इन्होंने जाकर उनके अहम मकामात पर उनके हमले शुरू किए। और इसराइल बनने की तारीख से आज तक कभी इतना बड़ा जानी नुकसान इसराइल ने नहीं उठाया था जितना इस हमास के हमलों के जरिए उसको पहुंचा। इस वक्त तक जो इत्तला है, खुद उनके एतराफ के मुताबिक वो 1300 आदमी उनके मर चुके हैं, और खौफ और हिरास फैला हुआ है, और कोई शहर ऐसा नहीं है उनका जिसके ऊपर इन्होंने रॉकेट न दागे हों। लेकिन उसके जवाब में इन्होंने जिस वहशत और बर्बरियत का सुलूक गजा के रहने वालों पर किया है उसकी भी तारीख में मिसाल मिलनी मुश्किल है। यह सारी दुनिया का बैन अक्वामी कानून है कि जंग के अंदर आप बेशक दुश्मन के दिफाई मराकिज पर हमले करें, आप दुश्मन को खुद बराह रास्त दुश्मन के ऊपर को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन जो शहरी आबादी है उस शहरी आबादी पर बमबारी करना या उसको बर्बाद करना, ये दुनिया के माने हुए आलमी कवानीन के बिल्कुल खिलाफ है, बल्कि इसको जंगी जराइम में शुमार किया जाता है, ये जंगी जराइम है। और फिर बमबारी भी जो इत्तलात हैं वो कि उसमें वो फास्फोरस के बम जलाने वाले, लाशें जली हुई नजर आ रही हैं, वो उस उन फास्फोरस बम वो किसी भी लड़ाई में इस्तेमाल करना बैन अक्वामी तौर पर नाजायज है, न बगैर कानूनी है। कीमियावी बम जो उसका इस्तेमाल करना भी बैन अक्वामी तौर पर ममनू है, लेकिन वो बम बरसाए जा रहे हैं और गजा के शहर को खंडर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये सब हो रहा है और उसके मुकाबले में हमास के जांबाज जो हैं वो उसका मुकाबला कर रहे हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर सूरत हाल यह है कि इसराइल की मदद के लिए, उसकी हिमायत के लिए सारी मगरबी ताकतें यकजा हो गई। अमरीका कहता है, अमरीका का वजीर खारजा वहां जाकर कहता है कि इसराइल को, इसराइल जब तक हम मौजूद हैं यानी अमरीका मौजूद है, इसराइल का कोई बाल बीका नहीं कर सकता, हम उसके पीछे खड़े, हम उसके साथ खड़े हैं। बरतानिया कहता है और सारे जो मगरबी मालिक कहलाते हैं उन सब ने बयक आवाज इसराइल की हिमायत का ऐलान किया है, उसकी पुष्ट पर सब खड़े हैं। उस यानी बकौल काजा मोहम्मद जना के उस नाजायज बच्चे की पुष्ट पनाही के लिए पूरी मगरबी दुनिया खड़ी है, अमरीका से लेकर बरतानिया तक और दूसरे यूरोपीय मालिक तक। एक तरफ तो यह हाल है, पूरी गैर मुस्लिम दुनिया भारत समेत उसकी पुष्ट पर खड़ा है। भारत कहता है मैं इसराइल के साथ हूं, इसलिए साथ हूं कि आलम इस्लाम को अगर देखो तो मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक आलम इस्लाम इस तरह एक जंजीर की शक्ल में है, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, पूरा आलम इस्लाम इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक एक जंजीर है। इसके बीच में सिर्फ दो गैर मुस्लिम हुकूमतें हायल हैं, एक भारत एक इसराइल, तो दोनों एक दूसरे के यारों मददगार हैं। तो भारत ने भी ऐलान किया कि हम भी उसकी हिमायत करेंगे इसराइल का, और सारी मगरबी दुनिया उसकी हिमायत। लेकिन अफसोस जिस बात पर है और जिस बात का शदीद सदमा है कि मुसलमान ममालिक जो इंडोनेशिया से मराकश तक फैले हुए हैं, जो गजा के बराबर आबाद हैं, जो इसराइल एक छोटी सी छोटा सा नुक्ता है उनके इर्द गिर्द मुसलमानों के, मुसलमान मुल्कों के एतबार से, वो ऐसा है कि अगर किसी जमाने में कहा जाता था
کہ اگر سارے مسلمان مل کے تھوک بھی دیں تو اسرائیل غرق ہو جائے. لیکن افسوس ہے کہ سارے مسلمان ملک صرف یا تو خاموش ہیں یا محض زبانی کلامی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ کے بندو, نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما المؤمنون کجسد واحد, سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, اگر اس کے کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, جسم کے انسان کے جسم میں کسی بھی عضو کو اگر کوئی درد ہوتا ہے, کوئی تکلیف پہنچتی ہے, تو سارا جسم وہ رات کو بیدار رہتا ہے, بخار اس کو چڑھ جاتا ہے, سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی ایک مسلمان کو روئے زمین پر کہیں بھی ربسنے والا ہو, اس کو اگر تکلیف پہنچتی ہے, تو سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے. یہ فرمایا تھا نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوہ, سارے مومن بھائی بھائی ہیں, یہ اعلان کیا. اور اس کی بنا پر جو یہ قومیت کی دیواریں ہیں انہوں توڑ دیں اور بتلایا کہ مومن ہونے کے بعد ایک ہی امت ہے, اور وہ امت ہے امت مسلمہ. وہ کہیں بھی اس کا فرد رہ رہا ہو, وہ افریقہ میں رہتا ہو, وہ ایشیا میں رہتا ہو, وہ یورپ میں رہتا ہو, وہ مشرق اوسط میں رہتا ہو, وہ کہیں رہتا ہو, ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. اور بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ لا یسلمہ ولا یخذلہ, مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. لا یسلمہ, نہ اس کو دشمن کے حوالے کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. مسلمان کی خاصیت یہ ہے. لہذا اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تاریخ سے بھری پڑی ہے کہ ایک جگہ پر اگر مسلمان کو کوئی دشمن حملہ آور ہوا ہے تو دوسرے مسلمان اس پر آ کر ان حملوں سے اور ان ظلم و ستم سے نجات دلائی ہے. ہمارے ہندوستان کی پوری تاریخ سے بھری ہوئی ہے. جب ہندوؤں کے مظالم مسلمانوں پر ہوتے تھے تو افغانستان سے بڑے بڑے رہنما اور بڑے بڑے بہادر لوگ آئے اور آ کر ان کو نجات دلائی. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرہٹوں کا غلبہ ہو گیا تھا, مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا تھا, تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھ کر افغانستان سے احمد شاہ عبدالی کو بلایا, اور احمد شاہ عبدالی نے آ کر پانی پت میں جو لڑائی لڑی اس نے مرہٹوں کی کمر توڑ دی. تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ دوسرا مسلمان خواہ کسی علاقے میں بستا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, لیکن اسلام کا رشتے نے ان کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے, اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی ہر ممکن مدد کرے. اب میں جو مقام ہے عبرت کا, مقام ہے افسوس کا, صدمے کا, کہ ساری مغربی دنیا اسرائیل جیسے چھوٹے سے ناجائز بچے کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے. باقاعدہ وہاں سے طیارہ بردار بیڑا بھیج دیا گیا ہے اس چھوٹے سے علاقے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ مزید خود اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے جو حماس کی طاقت کے مقابلے میں وہ ہزار درجہ فوقیت رکھتی ہے, لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے اور امداد دو تاکہ اس کو اور زیادہ قوت حاصل ہو. امریکہ کا وزیر خارجہ جا کر اس کو تسلی دیتا ہے کہ ہم بیٹھے ہیں تمہاری پشت کے اوپر. تو قرآن نے کہا تھا نا کہ غربت علیہم الذلت والمسکرۃ الا بحبل من اللہ وحبل من النار, جو قرآن نے فرمایا تھا کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ آ کر ان کی مدد کر دیں گے، تو اس مدد کی وجہ سے یہ تھوڑی سی عزت پا جائیں گے. قرآن نے یہ پیشن گوئی کی تھی. تو آج امریکہ وہ حبل من الناس، اور برطانیہ یورپی طاقتیں وہ حبل من الناس کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ لوگوں وہ لوگ ان کی جا کر مدد کر رہے ہیں، اور عالم اسلام سویا ہوا ہے. مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے. اسرائیل کو دیکھو تو بیچ میں چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، اور پورا عالم اسلام اس دائیں بائیں پھیلا ہوا ہے، لیکن وہ صرف زبانی کلامی باتوں کے اوپر دوسرے حد تک محدود ہے. کوئی مدد نہیں پہنچائی جا رہی، نہ حماس کو کوئی مدد پہنچائی جا رہی ہے، نہ غزہ کے باشندوں کو، جو جن میں بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ان کے اوپر سے بجلی بند ہے، ان کا پانی بند ہے، اور ان کے لیے غذائیں پہنچانے کا راستہ بھی بند ہے. مصر کے ذریعے مصر نے چاہا تھا کہ ان کو کچھ راستہ مل جائے کہ جس سے وہ کچھ کم از کم غزہ کے لوگوں کی مدد کر دیں، اس کو بھی اسرائیل نے مسترد کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں کھولنے دیں گے. اب وہ بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، اچھا آپ نہیں کھولنے دیتے تو ٹھیک ہے بھائی، ہم بھی نہیں کھولتے. گویا آپ کے حکم کے ہم تابع ہیں، آپ اگر ہمیں راستہ کھولنے کا حکم دیں گے تو کھولیں گے، ورنہ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے. یہ حالت ہو گئی ہے پورے عالم اسلام کی. پاکستان الحمدللہ سارے عالم اسلام میں فوجی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور اور ایٹمی طاقت ہے، لیکن پاکستان کو ایسا الجھایا گیا ہے، اقتصادی زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایسا پھنسا گیا ہے کہ وہ قرضوں کے اس کے اوپر انبار ہیں، قرضے بھی انہی لوگوں کے ہیں. لہذا وہ غلامی کی زنجیروں میں، پاکستان اقتصادی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. لہذا یہاں سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ پھس پھسے قسم کے، جن میں کوئی جان نہیں، صرف یہ کہ بھائی حمایت ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہمارا میڈیا وہ ان خبروں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا. اس کے بجائے وہ جو ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں، ہر اس کے اندر آپ کھولو، اگر میڈیا کو کھولیں تو جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کا تذکرہ ملے گا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور عمران کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف اور سارا جو میڈیا ہے انہی کی خبروں سے بھرا ہوا ہے، اور کرکٹ کی خبروں کو بھی مقدم کیا ہوا ہے. آخر میں جا کر دو چار جملے وہ اسرائیل فلسطین سے متعلق آ جاتے. یہ بے شرمی کی اور بے حیائی کی اور بے غیرتی کی زبردست مثال ہے کہ ہمارے کانوں پر جو ہی نہیں رنگ رہی. تو میرے بھائیوں، اس وقت یہ اپنا درد دل آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کام ہے تو حکومتوں کا کہ وہ سوئی پڑی ہے، اور اس موقع پر یہ ایسا موقع تھا کہ اگر سارا عالم اسلام متحد ہو کر اس حماس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تو اسرائیل کا نام و نشان مٹ سکتا تھا، لیکن افسوس ہے کہ یہ اس کی کوئی صورت فی الحال نظر نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کوئی صورت پیدا فرما دے. لیکن عوام کے اندر بھی یہ جذبہ تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ان جذبات کو اپنی حکومتوں تک پہنچائے. مختلف ملکوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اردن میں مظاہرہ ہوا اور اس میں مسلم لوگوں نے اپنے جذبات پہنچائے کہ بھائی حکومت کو اس کام میں حصہ لینا چاہیے. یہ ساری مختلف ملکوں میں ہو رہے ہیں، لیکن یہاں سے کوئی عوامی سطح پر بھی کوئی بلند آواز نہیں اٹھ رہی. تو اس عوام کو چاہیے کہ اپنے ان جذبات کا اظہار کریں، اور سارے ملک مسلمان ملکوں کے اندر یہ عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اسرائیل کی مذمت میں اور حماس کی حمایت میں اپنی آوازیں بلند کریں. ایک بات تو یہ ہے چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے بات کو اور مختصر کر رہا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے آپ کے کرنے کا کام کیا ہے اس پورے پس منظر میں, جبکہ مسلمان ملکوں کی حکومتیں وہ اپنا صحیح فریضہ بظاہر ادا نہیں کر رہی, تو اس صورت میں ہمارے کرنے کا کام کیا؟ پہلا کام تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنی سطح پر آوازیں اٹھائی جائیں اور حکومتوں سے یہ مطالبہ ہو کہ آپ اس جنگ کے اندر غیر جانبدار ہو کر نہ بیٹھیں بلکہ حماس کی مکمل حمایت کریں. صرف زبانی نہیں بلکہ ان کو امداد پہنچانے کا جو بھی طریقہ ممکن ہو ان کو امداد پہنچائی جائے. ایک بات تو یہ ہے کہ جو پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا ایک بہت بڑا ہتھیار, جس کو کہ افسوس ہے کہ ہم ہتھیار نہیں سمجھتے, وہ ہے دعا. اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے. یہ سارے اسباب, یہ راکٹ, یہ میزائل, یہ تیار بردار جہاز, یہ سب کچھ سارے کیا ہیں؟ ظاہری اسباب اور وسائل ہیں. ان میں تاثیر پیدا کرنے والا کون سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں. لہذا ایک طرف ہم اپنی آواز بلند کریں. اور یہ دیکھو, ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں میں, اور وہ آیت ہمارے سارے حکمرانوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے, مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. قرآن کریم فرما رہا ہے ہم سب سے, پورے مسلمانوں سے, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد نہیں کرتے اللہ کے راستے میں اور ان پسے ہوئے مسلمانوں کے راستے میں جو یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے حکمران ظالم ہیں, اور ہمارا کوئی یار و مددگار پیدا کر دے, ہمارا کوئی مدد کرنے والا پیدا کر دے. وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اس بستی کے لوگ جس بستی کے اہل ظالم ہیں. تو یہ پوری آیت چسپا ہو رہی ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کہ وہ پسے ہوئے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے. تو ان کے قرآن کہتا ہے کہ اے مسلمانوں, تم کیوں ان کے راستے میں جہاد نہیں کرتے؟ تم ان کے راستے میں کیوں قتال نہیں کرتے؟ تو یہ ساری تنبیہات ہیں. تو ہم عام آدمی خود جا کر اس جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کو آتا ہی نہیں, اور نہ وہ جا کر سوائے ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے کوئی اور کام کر سکتا ہے. لیکن اپنی حکومتوں کو اس پر اپنے جذبات کا اظہار کر کے اس پر مجبور کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری حکومتیں یا ہماری افواج وہ اتنی بے حس ہوں اور اتنی بے حیا ہوں کہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی کوئی نہ کوئی کوشش نہ کرتے ہوں. بعض اوقات ان کوششوں کا سامنے مظاہرہ نہیں ہو پاتا, لیکن اگر عوام کی قوت ان کے پیچھے ہو تو پھر ان کو ایک طاقت حاصل ہو جاتی ہے, ان کو ایک حمایت حاصل ہو جاتی ہے. تو اس طرح ایک تو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ہر سطح پر, اور دوسرے رجوع اللہ, اللہ تعالیٰ سے کوئی نماز خالی نہ جائے جس میں ان کے حق میں دعا نہ کی جائے. ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں. ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ یہ رہا تھا کہ جب اس طرح کی کوئی سارے مسلمانوں پر افتاد آتی تھی تو وہاں پر ختم ہوتے تھے, آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا, اس میں حسن حسین کا ختم ہوتا تھا, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے تھے, مسلمان ساتھ بیٹھ کے وہ ختم کیا کرتے تھے. تو اس کا بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. اور دعا کے, یہ دعا بڑا زبردست ہتھیار ہے. حدیث میں قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الدعاء سلاح المؤمن, دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور ایسا ہتھیار ہے کہ جس کو استعمال کر کے قرآن نے فرمایا کم من فئت غلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کہ اس کے نتیجے میں چھوٹی سی جماعت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی، اور اس کا منظر ہم نے بہت مرتبہ تاریخ میں دیکھا ہے، اس وقت اس کی تفصیل بیان کرنا مشکل ہے، لیکن یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ اللہ سے رجوع کرنے کا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا. یہ گناہوں کی شامت اعمال ہے جو ہم پر مسلط ہے، تو یہ شامت اعمال کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، یہ اس کی دعا کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا صبح شام کا وظیفہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللهم انت السلام منك السلام منك السلام، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا انت منك جئت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ظاہر و باطن کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے تمام جائز مرادیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. یا اللہ، ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع روزگار عطا فرما. یا اللہ، حماس کے مجاہدین کی امداد و نصرت فرما. یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو قوت عطا فرما، عزت اور شوکت عطا فرما. یا اللہ، مسلمان ممالک کو توفیق عطا فرما کہ ان کی جائے ضروری امداد یا اللہ میں شریک ہوں اور اس جہاد کا حصہ بنیں. یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو جہاد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ، اسرائیل کو اور اس کے عزائم کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ، یا رحم الراحمین، آپ نے اپنے کرم اب سے یہ فرمایا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنی میں مومن بنا دیجئے، اور صحیح معنی میں مومن بنا کر یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے وعدے کے مطابق انتم الاعلون کا مصداق بنا دیجئے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، چھوٹی سی قوت بہت بڑی قوت کے مقابلے میں ہے. آپ نے فرمایا کم من فئت قلیلۃ غلبت فئتا کثیرۃ باذن اللہ. یا اللہ، اس کا اپنے فضل و کرم سے مظاہرہ، اپنے فضل و کرم سے دکھا دیجئے. یا اللہ، یہ سارے آلات اور وسائل اور اسلحہ آپ کی قدرت کے آگے کچھ نہیں. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما کر اپنی قدرت کے عجائب دنیا کو دکھا دیجئے، اور اس چھوٹی سی جماعت کی مدد فرمائیے. یا اللہ، آپ نے جس طرح افغانستان میں اپنی قدرت کا، اپنی رحمت کا مظاہرہ فرمایا، یا اللہ، فلسطین میں بھی ایسا ہی مظاہرہ فرما دیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ان کو فتح مبین عطا فرمائیے، اور فلسطین کو آزاد کرانے کا ایک بہترین ذریعہ اس کو بنا دیجئے. یا اللہ، ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مرادیں مرادوں میں کامیاب فرمائیے. یا اللہ، ہمارے ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرمائیے. یا اللہ، ہمارے ملک کے کو بحران سے نکال دیجئے. یا اللہ، سیاسی اور اقتصادی بحران سے نکال دیجئے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اپنے کرم سے ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ملک بننے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب العالمین.